السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کی حکومت کو 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن، سیاسی مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات کی کوششوں میں تیزی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
کشمیر میں بھارتی اور پاکستانی سرحدی حفاظتی دستے پھر لڑ پڑے، 6 شہری اور 2 فوجی زخمی۔ میں ہوں یوسف جمیل، سینئر سے رپورٹ سماعت کیجیے گا تھوڑی دیر کے بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، فلسطینی عہدیداروں نے کہا ہے کہ پیر کو اسرائیل کے ایک حملے میں غزہ کی پٹی میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں 25 سالہ تاریخ میں ریاست کا سخت ترین زلزلہ آیا ہے، جس میں 100 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے اور عمارتوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ اور فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے حکومت کو تحلیل کر دیا ہے اور وزیراعظم کو منگل تک نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے کہا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے احتجاجی دھرنے دے رکھے ہیں اور وزیراعظم سے ان کے مستعفی ہونے کا مطالبہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک کے قائد نے حکومت کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے، جبکہ حکومت مخالف مظاہرین اور وزیراعظم کی حکومت کے درمیان تعطل کا شکار مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والی جماعت پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری نے وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے لیے 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا کہ اس کے بعد وہ کسی بھی اقدام کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ پیر کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اپنے ہزاروں حامیوں سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے دھرنے کو 12 دن ہو رہے ہیں اور اب ان کا احتجاج حتمی مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔
حکومتیں ختم کر دو، اسمبلیاں فائر کر دو، گھروں کو چلے جائیں۔
ادھر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے بھی ایک بار پھر وزیر اعظم کے استعفے کے مطالبے کو دہرایا۔ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے بھی کوششوں میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے پیر کو تحریک انصاف کے مرکزی قائدین سے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں حکومت سے مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذاکرات کے بعد سراج الحق کا کہنا تھا،
نمبر اسی کو ملیں گے جو ایک قدم پیچھے ہٹے گا، اور اس کی وجہ سے جمہوریت کو اور آئین کو اور دستور کو ایک تقویت ملے گی۔ بہرحال ہم اپنی بات کر رہے ہیں، یہ دونوں جانبین کی طرف سے اپنے اپنی باتیں آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی میرا ایمان اور یقین ہے انشاءاللہ کہ مایوسی نہیں ہے، امید کی شمع روشن ہے، اور اب تک جس خوبی کے ساتھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، ڈیڈ لاک ایسے ہیں جس طرح اسپیڈ بریکر ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر راستے میں کوئی حمالیہ بھی ہے تو ہمارے مخلصانہ کوشش انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ایک طرف رکھیں گے۔
عمران خان مئی 2013 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ وہ دھاندلیوں کے الزامات کی عدالتی تحقیقات کرانے کے لیے تیار ہے اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے 3 رکنی کمیشن کی تشکیل کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ حکومت کے وزراء یہ کہتے آئے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف مستعفی نہیں ہوں گے اور حکومت کے اس موقف کی پارلیمان میں موجود سیاسی جماعتیں بھی حمایت کر چکی ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور پنجاب کے مختلف شہروں میں استحکام پاکستان کے عنوان سے ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ادھر اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے دھرنے بھی جاری ہیں۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
اس وقت جبکہ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکن اپنے مطالبات کے حق میں کئی دنوں سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں، حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی مختلف شہروں میں ریلیاں منعقد کر کے سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ پیر کے روز میاں والی، ناروال اور سیالکوٹ کے علاوہ صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی کرتبہ چوک سے چیرنگ کراس تک استحکام پاکستان ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے ترجمان صدیق الفاروق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پہلے تو وزیر اعظم نواز شریف نے کارکنوں کو کسی قسم کی ریلی نکالنے سے منع کر دیا تھا، لیکن اب ان کے کہنے کے مطابق کارکنوں کے زور دینے پر مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت نے اس شرط پر ریلیاں نکالنے کی اجازت دی ہے کہ کارکن ان ریلیوں کو ہر صورت پر امن رکھیں گے۔ اس سوال کے جواب میں کہ مسلم لیگ نون کے نزدیک ان ریلیز کا مقصد کیا ہے، صدیق الفاروق نے کہا،
اس کا مطلب انتشار کو ختم کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ثابت کرنا ہے کہ لوگ اب بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، لوگ اب بھی پاکستان میں استحکام چاہتے ہیں، اقتصادی ترقی چاہتے ہیں، بجلی کے بحران کا خاتمہ چاہتے ہیں، دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی اکانومی کو اور سسٹم کو یرغمال بنایا جائے۔
سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ ریلیوں کی شکل میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا ہر سیاسی جماعت کو جمہوری نظام میں حق ہوتا ہے، مگر موجودہ صورتحال میں اس طرح ریلیاں نکالنے سے حکمران جماعت کے لیے مسائل بڑھ بھی سکتے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی نے اس سوال کے جواب میں کہ ان ریلیوں کا احتجاج کرنے والی جماعتوں پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے، وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے احتجاج کرنے والی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان سے اس کا کوئی زیادہ اثر نہیں پڑ سکتا، کیونکہ وہ اپنے معاملات، وہ اپنے مطالبات میں بہت واضح ہیں، کلیئر ہیں، اور وہ اپنے مطالبات پر قائم رہیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے ورکر ان کے مطالبات کو بالکل ہی ناجائز سمجھیں گے۔ دیکھیے لیڈرشپ کچھ مطالبات کو جائز سمجھ رہی ہوتی ہے، لیکن جو ورکر ہوتا ہے وہ کسی دوسری پارٹی کے مطالبات کو اپنے لیڈر کی نسبت زیادہ سختی سے دیکھتا ہے اور ان کو جائز نہیں سمجھتا۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر مسلم لیگ نون کے ورکر کا اپنی قیادت پہ، جو کہ حکومت میں موجود ہے، ایک پریشر پڑے گا، اور حکومت ہو سکتا ہے جس لچک کا آج مظاہرہ کر رہی ہے کل کو اس لچک کا مظاہرہ نہ کرے۔
خالد فاروقی کا کہنا تھا کہ موجودہ پیچیدہ صورتحال میں حکمران جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر قدم انتہائی سوچ بچار کے بعد اٹھائے، تاکہ حکومت کو اس وقت احتجاج کرنے والی جماعتوں کی وجہ سے جو چیلنج درپیش ہے اس سے نبردازما ہونے کی مشکلات زیادہ نہ ہو جائیں۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے حکام اور احتجاج کرنے والی سیاسی جماعتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مشاورت کریں اور مرکزی شاہراہ کو خالی کر دیں جہاں پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور دوسری اہم سرکاری عمارتیں موجود ہیں۔ اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ۔
اسلام آباد میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے ججوں اور عدالت عظمیٰ کے عملے کو درپیش مشکلات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے پیر کو وفاقی حکومت سے کہا کہ وہ احتجاج کرنے والی حزب اختلاف کی جماعتوں کے عہدیداروں سے بات چیت کر کے شارع دستور کو عام آمد و رفت کے لیے کھول کر مظاہرین کو کسی دوسری جگہ منتقل کریں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر کامران مرتضیٰ کے بقول عدالت عظمیٰ کا حکم ان درخواستوں کی سماعت کے دوران دیا گیا جس میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کی قیادت میں ہونے والے احتجاج سے ماورائے آئین اقدامات کے امکانات کو زائل کرنے کے لیے عدالت سے واضح احکامات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ شارع دستور، جس پر سپریم کورٹ کے علاوہ پارلیمان کی عمارت، صدر مملکت اور وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہیں اور غیر ملکی سفارت خانے بھی واقع ہیں، سے متعلق عدالت عظمیٰ کے حکم پر عمل درآمد منگل تک یقینی بنانے کا کہا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس مرکزی شاہراہ پر مختلف احتجاجی ریلیاں اور مظاہرے ہوتے رہے، بالخصوص 2007 میں سابق صدر پرویز مشرف کی طرف سے ججوں کی معزولی کے بعد وکلاء کی مہم بھی یہیں سے شروع ہوئی اور کافی عرصے تک شاہراہ بند رہی۔ کامران مرتضیٰ کا اس بارے میں کہنا تھا،
ریسٹوریشن آف جوڈیشری والا جو موومنٹ تھی وہ تو ایک تو اس طرح سے مسلسل اتنے دن تک جو ہے نا وہ رائٹ جو ہے نا وہ انفرنج نہیں ہوا تھا، ابسٹرکٹ نہیں ہوا تھا نا، تو یہ تو یہ پرماننٹ ایک جو ہے نا وہ انفرنجمنٹ آف رائٹ ہے، یہ 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 اس میں اور اس میں یہ فرق ہے۔ پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ ایک گریٹر کاز تھا، یہ تو صرف پریمپشن بھی نہیں، ایلیگیشن ہے کہ جی الیکشن میں جو ہے نا کوئی ریگنگ ہوئی ہے۔ اب الیکشن میں کوئی ریگنگ ہوئی ہے، اگر فرض کریں کہ کل اسٹیبلش نہیں ہوتی ہے، دین
چیف جسٹس ناصر الملک کا کہنا تھا کہ شرع دستور بند ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ کے جج دوسرے راستے سے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے عملے کی حاضری بھی گزشتہ دنوں سے بہت کم رہی ہے۔ تحریک انصاف کے نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ احتجاج میں شامل افراد پرامن ہیں، تاہم حکومت کی جانب سے کنٹینر لگا کر مختلف راستوں کو بند کیا جا رہا ہے۔
ہمارے لیے کورٹس بڑے محترم ہیں، اور اگر ان کو آنے جانے میں دقت ہے تو انشاءاللہ تحریک انصاف کا کارکن جو ہے وہ ان کے راستے میں حائل نہیں ہوگا۔ ہم ان کے لیے راستہ بنانا چاہیں گے، ہم ان کی سہولتوں میں اضافہ کرنا چاہیں گے، ہمارے لیے محترم ہے، انشاءاللہ ہم ان کے سپاہی بن کے ان کے لیے راستہ بنائیں گے۔
ادھر حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے پیر کو راولپنڈی سے اسلام آباد تک استحکام پاکستان ریلی نکالی، جس کا مقصد حکومت کی حمایت اور وزیراعظم کے استعفے کے مطالبے کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے دونوں شہروں کی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ حزب اختلاف اور حکمران جماعت کے کارکنوں کے درمیان ٹکراؤ کے امکانات کو کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ علاوہ از یہ خیبر پختونخوا کی سابق حکمران جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفن یار ولی نے حکمران جماعت یا اس کی اتحادیوں کی طرف سے عوامی رابطوں کی مہم کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔
چھ مطالبات میں سے پانچ مطالبات مان لیے جائیں اور پھر بھی ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں میری ضد یہ ہے کہ تو نے جانا، تو یہ مائنس ون کا فارمولا یہ پاکستان میں نہیں چلے گا۔ ہم نواز شریف کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم پارلیمنٹ کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم آئین کے لیے لڑ رہے ہیں، تو ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ چلے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی جمہوریت کے ساتھ چلیں گے۔
سیاسی مبصرین حکمران جماعت اور اتحادیوں کی طرف سے احتجاج کرنے والی سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں ریلیوں سے سیاسی کارکنوں میں تصادم اور حالات کے مزید خراب ہونے کے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں، جس سے ان کے بقول فوج کی مداخلت کی راہ کھل سکتی ہے۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں 6 کی شدت سے زلزلہ آیا ہے، جو 25 سالہ تاریخ میں ریاست کا سخت ترین زلزلہ ہے۔ اتوار کے صبح آنے والے زلزلے میں 100 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں اور عمارتوں کو بھاری طور پر نقصان پہنچا ہے۔ کئی عمارتوں کو آگ لگ گئی اور ہزارہا لوگ بجلی سے محروم ہو گئے۔ کئی تاریخی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اینٹیں، ملبہ اور ٹوٹی ہوئی کاریں سڑکوں پر بکھری پڑی ہیں۔ بجلی، پانی اور گیس لائنیں منقطع ہو گئی ہیں۔ عہدیدار بڑے پیمانے پر صفائی کی مہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ زلزلہ سین فرانسسکو اور سیکرامنٹو کے درمیان آیا۔ زیادہ تر نقصان نیپا کے قصبے میں ہوا۔ ماہرین کی پیشگوئی ہے کہ آنے والے دنوں میں درجنوں جھٹکے آئیں گے۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے حکومت کو تحلیل کر دیا ہے۔ وزیراعظم مینوئل والس نے اپنی سوشلسٹ حکومت کا استعفیٰ پیش کر دیا اور مسٹر اولاند نے اسے قبول کرتے ہوئے وزیراعظم کو حکم دیا ہے کہ وہ منگل کے روز تک نئی حکومت تشکیل دیں۔ یہ سیاسی پیش رفت وزیر اقتصادیات آرنو مونتیبورگ کی ملکی اقتصادی پالیسیوں پر حالیہ تنقید اور حلیف جرمنی کی بجٹ پالیسیوں پر سوالات کے بعد ہوئی ہے۔ فرانس پر یورپی یونین کا دباؤ ہے کہ وہ معیشت کو منظم کرے، لیکن وزیر معیشت کا سوال ہے کہ یورپی یونین کے دباؤ سے ہونے والی کفایت شعاری کیا فرانس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ فلسطینی عہدیداروں نے کہا ہے کہ پیر کو اسرائیل کے ایک حملے میں غزہ کی پٹی میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس نے غزہ کی پٹی میں پیر کو 16 فضائی حملے کیے اور اہداف میں 2 مساجد بھی شامل تھیں۔ 8 جولائی کو شروع ہونے والی لڑائی میں اب تک 2,100 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں لگ بھگ 500 بچے بھی بتائے جاتے ہیں۔ لڑائی میں اسرائیل کے 64 فوجی اور 4 شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس تازہ فضائی کارروائی سے ایک روز قبل اسرائیل کے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا تھا کہ یہ تنازعہ ستمبر میں بھی جاری رہ سکتا ہے۔ انہوں نے غزہ میں فلسطینیوں سے بھی کہا کہ وہ ان علاقوں سے دور چلے جائیں جہاں حماس کے جنگجو موجود ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ وہ تمام مقامات جو حماس کے زیر استعمال ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایک ایسے وقت میں جب اسرائیل اور فلسطینی گروپ حماس کے درمیان غزہ میں جنگ کا 7واں ہفتہ شروع ہوا ہے، اس کے ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ یروشلم سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رابرٹ برگر کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
اسرائیل کے جنگی طیاروں نے اتوار کو غزہ میں 1 7 منزلہ دفاتر کی عمارت کو ملبے میں تبدیل کر دیا۔ اس سے ایک روز پہلے اسرائیل نے ایک ایسی 12 منزلہ رہائشی اپارٹمنٹ بلڈنگ کو مسمار کر دیا تھا جس میں 44 خاندان رہائش پذیر تھے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ان عمارتوں میں حماس کے دہشت گرد سرگرمیاں ہو رہی تھیں اور حملوں کا مقصد انہیں باز رکھنا تھا۔ وزیراعظم نیتن یاہو نے غزہ میں فلسطینیوں کو کسی بھی ایسے مقام سے چلے جانے کے لیے کہا ہے جہاں بقول ان کے دہشت گرد کام کر رہے ہوں۔ یروشلم میں اسرائیلی کابینہ کی ہفتے وار میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
צה"ל ממשיך להנחית ומעצים את המכות הקשות על החמאס,
وہ کہہ رہے ہیں فوج حماس پر اور غزہ میں دیگر دہشت گرد گروپوں پر حملے اس وقت تک جاری رکھے گی جب تک اسرائیل اپنا ہدف حاصل نہیں کر لیتا، یعنی فلسطینیوں کی جانب سے راکٹوں کے حملوں کا خاتمہ اور امن و سکون کی بحالی۔ حماس نے جواب میں سرحد پار سے مزید راکٹ فائر کر کے اور ہلکی توپوں سے گولہ باری کر کے جنوب اسرائیل کے بیشتر حصے کو مفلوج کر دیا۔ مصر کی جانب سے فوری صلح کی اپیلوں کے باوجود لڑائی جاری ہے۔ مصر نے اسرائیل اور حماس پر زور دیا ہے کہ وہ قاہرہ واپس آ کر جنگ بندی سے متعلق اس بات چیت کی تجدید کریں جو گزشتہ ہفتے ختم ہو گئی تھی۔ تاہم حماس نے کہا ہے کہ بات چیت اس لیے ناکام ہوئی کیونکہ اسرائیل نے حماس کے اس کلیدی مطالبے کو مسترد کر دیا تھا جو غزہ سے مفلوج کر دینے والی ناکہ بندی کو اٹھائے جانے سے متعلق تھا۔ حماس کے ترجمان مشیر المصری نے کہا ہے کہ فلسطینی مزاحمت نے ایک نئی حکمت عملی اختیار کی ہے۔ ان کے الفاظ،
نحن مفاوضاتنا يجب ان يعلم مفاوضاتنا في حماس وفي المقاومه تختلف عن
فلسطینی ترجمان کہہ رہے ہیں کہ اب سے حماس اس طرح مذاکرات کرے گی کہ رائفل اس کے ہاتھ میں ہوگی اور ٹریگر پر انگلی ہوگی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اس صورتحال میں مذاکرات نہیں کرے گا۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لیبیا کی منتخب پارلیمنٹ نے ان متعدد اسلام پسند ملیشیا کو جو حالیہ لڑائی میں شریک تھیں دہشت گرد تنظیموں کی حیثیت سے نامزد کیا ہے۔ پارلیمنٹ کے ملک کے اسلام پسند وزیر دفاع کو بھی تنازع میں ملوث ہونے کے سبب برطرف کر دیا گیا ہے۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ قاسم۔
لیبیا کی پارلیمنٹ نے القاعدہ سے منسلک انصار الشریعہ ملیشیا اور لیبیا کی ڈان ملیشیا کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ دونوں ملیشیا سابق آرمی چیف آف اسٹاف جنرل خلیفہ حفتار کی وفادار فوجوں سے لڑائی میں شامل رہی ہیں۔ پارلیمنٹ اسپیکر نے کہا کہ یہ غیر قانونی ملیشیا اب لیبیا کی مسلح افواج کا ہدف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ان اسلام پسند ملیشیا کی دہشت گردی کی مذمت کرتی ہے جو طرابلس اور بنغازی پر حملے کر رہی ہیں، اور وہ اس تنازع کے جلد خاتمے کے لیے کام کرے گی۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ آیا لیبیا کی سرکاری مسلح افواج ان ملیشیا سے لڑنے کی اہلیت رکھتی ہیں یا نہیں۔ جنرل حفتر کے تحت آرمی یونٹس طرابلس اور بنغازی دونوں میں لڑتی رہی ہیں لیکن زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اسلام پسند ملیشیا نے، جن میں زیادہ تر مصراتا کے ہیں، متحرف فوجوں سے جن میں زیادہ تر زنتان گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، طرابلس کے بڑے ایئرپورٹ کا قبضہ لینے کے بعد خودکار ہتھیاروں سے فضائی فائرنگ کی۔ اتوار کے روز ٹویٹر پہ بھیجی گئی تصویروں میں تنصیب کو جلتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ جون میں جب سے لڑائی شروع ہوئی ہے تیل کے متعدد ذخیروں اور ایک درجن سے زیادہ طیاروں کو تباہ کیا گیا ہے۔ ہفتے کو ملیشیا کے متعدد لوگ ہلاک ہوئے جب ان پر طیاروں نے، جن کی شناخت نہیں کی جا سکی، بم برسائے۔ حسب المعلومات الاستخبارية الواردة فإن الإمارات، لیبین ٹی وی پر اسلام پسند فجر ملیشیا کا ایک بیان پڑھا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات ملیشیا کے ٹھکانوں اور ہتھیاروں کے گودام پر حالیہ حملوں کی ذمہ دار ہے۔ تاہم مصری صدر عبد الفتح السیسی نے لیبیا کے تنازع میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ مصری جنگی طیارے مصری فضائی حدود سے نہیں نکلے ہیں۔ اسی دوران اسلام پسند طاقتیں پرانی لیبین جنرل نیشنل کانگریس کو بحال کرنا چاہتی ہیں جس پر ان کا غلبہ ہے، اور لیبیا کی نئی پارلیمنٹ کو ایک طرف کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جنرل نیشنل کانفرنس کے عہدیدار عمر حمیدان نے اسلام پسند ملیشیا کا دفاع کیا اور پرانی اسمبلی سے کہا کہ وہ اپنے اجلاس شروع کرے۔ انہوں نے کہا کہ نئی پارلیمنٹ کو ملک کے مشرقی حصے میں نہیں بلکہ دارالحکومت طرابلس واپس آنا چاہیے۔ ان کا استدلال ہے کہ نیشنل کانگریس اب بھی قانونی ہے اور نئی پارلیمنٹ ملک کی جانب سے بات نہیں کر سکتی۔ حمیدن نے کہا کہ نئی پارلیمنٹ نے حال ہی میں لیبیا میں غیر ملکی مداخلت کا مطالبہ کر کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ نیشنل کانگریس کا اختیار گزشتہ فروری میں ختم ہوا تھا اور اس کے زیادہ تر ارکان ملک سے باہر ہیں۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یوکرین کے ایک اعلی عہدیدار نے پیر کے روز بتایا کہ روسی ٹینک اور بختر بند گاڑیاں سرحد پار کر کے جنوب مشرقی یوکرین میں داخل ہو گئی ہیں۔ یوکرین کے نیشنل سیکورٹی کونسل کے ترجمان آندرے لیسنکو کے ایک ترجمان نے بتایا کہ 10 ٹینکوں، 2 بختر بند گاڑیوں اور 2 ٹرکوں کے قافلے نے شیرباغ کے نزدیک سرحد پار کی۔ انہوں نے بتایا کہ روسی فوجی گاڑیوں پر علیحدگی پسند دونیتسک کے باغیوں کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے نے یوکرینی عہدیداروں کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ قافلہ روس سے ان کے ملک میں داخل ہوا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ امریکی کانگریس کے کئی ارکان انتہا پسند گروپ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف حملوں میں اضافے کا مطالبہ کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ امریکی صحافی جیمز فولی کا قتل عسکریت پسند گروپ سے لاحق خطرے کا اندازہ لگانے کے لیے ایک اہم موڑ بن چکا ہے۔ کانگریس میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ سنڈی سین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ صدر اوباما پر اس بارے میں دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ شام اور عراق دونوں جگہ اسلامک اسٹیٹ کے اہداف پر فضائی حملے کرنے پر غور کریں۔ رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
امریکی کانگریس اس وقت تعطیلات پر ہے اور اس کے ارکان ملک بھر میں اپنے آبائی ڈسٹرکٹس میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن کانگریس کے بہت سے رہنما اتوار کے روز مختلف ٹاک شوز میں شریک ہوئے اور انہوں نے امریکی صحافی جیمز فولی کے وحشیانہ قتل کے سلسلے میں اسلامک اسٹیٹ گروپ کی جانب سے لاحق خطرے کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ ایوان میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کی کمیٹی کے ریپبلکن چیئرمین مائیکل میکال نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں کہا کہ اسلامک اسٹیٹ سے، جو ISIS کے نام سے بھی معروف ہے، 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد سے دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے کہا،
This has been festering for the last year and now it's culminating with the killing and beheading of an American journalist, which I think is a turning point.
یہ گزشتہ سال سے اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کر رہی ہے اور اب یہ ایک امریکی صحافی کا سر قلم کر کے اسے ہلاک کرنے کی انتہا تک پہنچ گئی ہے، جو میرے خیال میں امریکی لوگوں کے لیے ایک اہم موڑ ہے۔ اس نے ایک طرح سے اس بارے میں ان کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ ISIS اصل میں ہے کیا۔ یہ الفاظ تھے ایوان میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کی کمیٹی کے ریپبلکن چیئرمین مائیکل میکال کے۔ ایوان کی انٹیلیجنس کی کمیٹی کے ریپبلکن چیئرمین مائک روجرز اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ این بی سی کے پروگرام میٹ دی پریس میں انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ سے کچھ جنگجو دہشت گرد نیٹ ورک کے ساتھ شامل ہونے کے لیے جا چکے ہیں اور وہ بآسانی مغرب میں واپس آ سکتے ہیں۔ ان کے الفاظ،
They are one plane ticket away from US shores and that's why we're so concerned about it.
وہ امریکی ساحلوں سے صرف ہوائی جہاز کے ایک ٹکٹ کی دوری پر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں اتنے زیادہ فکر مند ہیں۔ یہ الفاظ تھے ایوان کی انٹیلیجنس کی کمیٹی کے ریپبلکن چیئرمین مائک روجرز کے۔ ریٹائرڈ امریکی میرین جنرل جان ایلن خطرے کی سنگینی سے اتفاق کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کو علاقائی بنیاد پر اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے الفاظ،
It's got to be more than simple pinpoint attacks on key ISIS locations.
اس کے لیے ایک جامع انداز اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس میں ISIS کے اہم ٹھکانوں پر، جو سیکیورٹی کے مقامات یا ڈیموں کے ارد گرد ہیں، حملوں کے علاوہ بھی مزید اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ الفاظ تھے ریٹائرڈ امریکی میرین جنرل جان ایلن کے۔ صدر اوباما نے عراق میں نئی فوجی مہم محدود کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ شدید خطرے کے تحت موجود عام شہریوں اور امریکی سفارتکاروں کی حفاظت کی جا سکے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ سختی اختیار کرے گا اور امریکی شہریوں کے تحفظ کے لیے جو کچھ ممکن ہوا کرے گا۔ کانگریس کے ارکان نے جیمز فولی کے قتل پر اپنا شدید جذباتی رد عمل ظاہر کیا ہے، لیکن کچھ نے انتباہ کیا ہے کہ امریکہ کو عراق میں جنگی فوجی واپس بھیجنے پر اشتعال نہیں دلایا جانا چاہیے۔ امریکی کانگریس کی ڈیموکریٹ رکن ڈونا ایڈورس نے کہا کہ کانگریس کو ستمبر میں ارکان کی واپسی پر کسی فوجی اضافے کے بارے میں بحث مباحثے کی ضرورت ہے۔ ان کے الفاظ
But we need to have the debate. I think that's really important. I don't think the president can continue beyond the war powers authorization.
لیکن ہمیں ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ یہ واقعی بہت اہم ہے. میرا نہیں خیال کہ صدر کانگریس کی جانب سے کسی اختیار نامے کے بغیر جنگی اختیارات سے بالا تر کسی اختیار کو جاری رکھ سکتے ہیں. یہ الفاظ تھے امریکی کانگریس کی ڈیموکریٹ رکن ڈونا ایڈورڈز کے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ صدر اوباما امکانی طور پر آنے والے دنوں میں انتہا پسند گروپ کے خلاف کسی امریکی فوجی کارروائی میں توسیع کے اثرات کا جائزہ لیں گے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی فری لانس صحافی تھیو کرٹس کو اتوار کے روز اسلامی گروپ جماعت النصرہ فرنٹ نے رہا کیا. کرٹس کو تقریباً 2 سال تک شام میں یرغمال رکھا گیا. وائس آف امریکہ کی وکٹر بیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ انہیں ایک ایسے وقت میں رہا کیا گیا جب 5 روز قبل امریکی صحافی جیمز فولی کے قتل کی ویڈیو انٹرنیٹ پر جاری ہوئی. اس ویڈیو میں اسلامک اسٹیٹ کا ایک جنگجو صحافی کا سر قلم کر رہا ہے. تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل.
صحافی کرٹس کو اتوار کو دیر گئے گولان کی پہاڑیوں کے ایک دیہات الرفید میں اقوام متحدہ کی امن فوج کے حوالے کیا گیا اور بعد میں انہیں امریکی نمائندے لے گئے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وہ اب شام سے باہر ہیں اور جلد ہی اپنے خاندان والوں سے ملیں گے. یونیورسٹی آف ڈینور کے کوربل اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ایسوسیٹ پروفیسر جوناتھن ایڈلمین کہتے ہیں کہ ایسے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کرٹس کی رہائی کو 19 اگست کی فولی کے قتل کی ویڈیو سے جوڑا جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ النصرہ جو خلافت یا ایک بین الاقوامی گروپ کی بجائے زیادہ تر ایک شامی گروپ ہے واضح طور پر اس کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ اس نے پہلے بھی لوگوں کو ہلاک کیا ہے اور ان پر تشدد کیا ہے. وہ ISIS کے جیسے نہیں ہیں، وہ اسلامسٹ اسٹیٹ یا IS سے خود کو مختلف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ قطر کے لیے یہ رہائی بہت اہم ہے کیونکہ کئی ہفتے قبل انہیں اسرائیلی حماس جنگ میں ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے اور ترکی نے فائر بندی کی ضمانت دی لیکن وہ ناکام ہو گئے. یہ تھے یونیورسٹی آف ڈینور کے کوربل اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز سے وابستہ ایسوسیٹ پروفیسر جوناتھن ایڈلمین کے الفاظ. یونیورسٹی آف سین فرانسسکو سے وابستہ مشرق وسطی امور کے تجزیہ کار اسٹیفن زیونز کہتے ہیں کہ کرٹس کی رہائی النصرہ گروپ کی جانب سے شمالی عراق سے شام میں امریکی فضائی حملوں میں ممکنہ اضافے کو روکنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے.
There are some suspicion that United States and perhaps other countries will take their battle.
وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ شک و شبہ ہے کہ امریکہ اور شاید دیگر ملک ISIS کے خلاف جنگ کریں گے جو ہم پہلے ہی عراق میں پورے شامی سرحد میں دیکھ رہے ہیں، اور میرے خیال میں النصرہ کے لوگ یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک علیحدہ گروپ ہیں اور وہ کسی بھی صورت میں امریکی فوجی کارروائی کا نشانہ نہیں بننا چاہتے. یہ تھے یونیورسٹی آف سین فرانسسکو سے وابستہ مشرق وسطی امور کے ماہر اسٹیفن زیونز کے الفاظ. کرٹس کے خاندان والوں کا کہنا ہے کہ انہیں 2012 کو اس وقت پکڑا گیا جب وہ شام میں داخل ہوئے. ان کی رہائی کی تفصیلات ابھی غیر واضح ہیں، لیکن کرٹس کی والدہ نینسی کہتی ہے کہ قطری حکومت کے نمائندوں نے انہیں کئی بار بتایا کہ وہ رقم کی ادائیگی کے بغیر انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر کرٹس کی رہائی کے لیے ثالثی کر رہے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ کیمبرج میسیچیوسٹس میں ان کا خاندان ان سب کا مشکور ہے جنہوں نے ان کے بیٹے کی رہائی کے لیے کوششیں کی. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر براک اوباما نے بھی اس پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ کرٹس اب شام سے باہر ہیں اور محفوظ ہیں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے 2 درجن سے زیادہ ملکوں سے فوری امداد کی اپیلیں کی تاکہ صحافی کی یا شام میں قید کسی بھی امریکی کی رہائی میں مدد کے لیے اگر کسی کے پاس کوئی طریقہ کار ہو یا اثر و نفوذ استعمال کیا جا سکے. شام میں کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے کہا ہے کہ شام دنیا بھر میں صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک ترین ملک ہے. گزشتہ 2 برسوں میں کم از کم 70 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. شام میں 80 سے زیادہ لوگ اغوا اور تقریباً 20 افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں. دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ صحافی جیمز فولی کو موت کے گھاٹ اتارنے والا شخص بہت حد تک ممکن ہے کہ ایک برطانوی شہری ہے۔ اتوار کے روز امریکی ٹیلی ویژن پر پروگرام میٹ دی پریس پر باتیں کرتے ہوئے امریکہ کے لیے برطانوی سفیر پیٹر ویسٹ مارکورٹ نے اشارہ دیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں فولی کو ہلاک کرنے والے شخص کی شناخت کرنے کے قریب ہیں۔ ویسٹ مکارٹ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ برطانیہ سے زیادہ 500 افراد آئی ایس کے جہادیوں میں شامل ہونے کے لیے ملک چھوڑ گئے ہوں۔ صحافی فولی کی آخری رسومات عراقی کردستان کے اربل اور ان کے آبائی قصبے روچیسٹر نیو ہیمپشر میں اتوار کے روز ادا کی گئیں۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں نیٹو افواج کے لیے ایندھن لے جانے والے آئل ٹینکر پر حملے میں ایک ڈرائیور ہلاک ہو گیا ہے۔ ادھر وادی تیرہ میں دیسی ساخت کے بم دھماکے میں 3 شدت پسند ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں طالبان کا ایک کمانڈر بھی شامل ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
افغانستان میں تعینات نیٹو افواج کو ایندھن سپلائی کرنے والے آئل ٹینکروں کے قافلے پر شدت پسندوں کے حملے میں ایک ڈرائیور ہلاک اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ مقامی عہدیداروں کے مطابق یہ حملہ پیر کو افغان سرحد سے ملکہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں وزیر ڈنڈ نامی دیہات کے قریب کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق بین الاقوامی اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لے جانے والی گاڑیاں ایک قافلے کی صورت میں جا رہی تھیں کہ گھات لگائے موٹر سائیکل پر سوار نقاب پوش افراد نے ان پر حملہ کیا۔ حملے کی زد میں آنے والا آئل ٹینکر الٹ گیا جس سے اس میں آگ لگ گئی۔ حملے کے بعد شدت پسند وہاں سے فرار ہو گئے۔ خیبر ایجنسی میں گزشتہ ہفتے بھی افغانستان میں تعینات بین الاقوامی اتحادی افواج کو ایندھن سپلائی کرنے والے 2 آئل ٹینکروں پر حملہ کیا گیا جس میں ایک ڈرائیور ہلاک اور 3 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ نیٹو افواج کے لیے ایندھن اور دیگر سامان رسد لے جانے والی گاڑیوں کے مالکان کا کہنا ہے کہ ان حملوں سے ڈرائیور خوفزدہ ہیں۔ پاکستان کے 2 زمینی راستوں کے ذریعے افغانستان میں تعینات امریکی اور بین الاقوامی اتحادی افواج کے لیے ایندھن اور رسد کی سپلائی کی جاتی ہے۔ دریاسنا قبائلی علاقے خیبر ایجنسی ہی کی وادی تیرہ میں ایک دیسی ساخت کے بم دھماکے میں ایک طالبان کمانڈر سمیت کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ مقامی رہائشیوں کے مطابق بم کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک مقامی کمانڈر کے گھر کے باہر نصب کیا گیا تھا۔ کسی گروپ کی طرف سے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی۔ واضح رہے کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف فوج نے 15 جون سے بھرپور فوجی آپریشن شروع کر رکھا ہے جس میں غیر ملکی عسکریت پسندوں سمیت 600 سے زائد جنگجو مارے جا چکے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں پاکستان اور بھارت کے حفاظتی سرحد دستوں میں پھر سے جھڑپیں ہوئی ہیں۔ 2 فوجیوں سمیت متعدد شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ اسی دوران بھارت کے برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر نے کشمیر کے اپنے 2 روزہ دورے کے دوران آج جموں اور سرحد پر جھڑپوں سے متاثرہ دیہاتیوں سے ملاقاتیں کی۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
کرسین اس امر کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے رات بھر ایک دوسرے کی چوکیوں کو ہلکے اور درمیانی درجے کے ہتھیاروں اور موٹر توپوں سے ہدف بنایا۔ دونوں نے اعتراف بھی کیا ہے کہ فائرنگ اور شیلنگ کی زد میں شہری علاقے بھی آ گئے، تاہم جہاں پاکستان نے بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے BSF پر دونوں ملکوں کے درمیان نومبر 2003 میں طے پائے فہرست بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرنے میں پہل کرتے ہوئے نہ صرف پاکستانی رینجرز کی اگلی چوکیوں بلکہ ورکنگ باؤنڈری کے پاکستانی علاقے میں واقع شہری علاقوں کو بلا اشتعال نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ وہیں BSF کا کہنا ہے کہ پاکستانی رینجرز نے نہ صرف بھارتی کشمیر کے رنبیر سنگھ پورا اور ارنیا کے علاقوں پر گولہ باری کا سلسلہ جاری رکھا بلکہ اس کا دائرہ بڑھا کر ضلع جموں کے کانا چھک اور اخنور اور ہمسایہ ضلع سامبا کے رام گڑھ سیکٹر میں کل ملا کر 24 دیہات کو نشانہ بنایا۔ جموں میں BSF کے ترجمان نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ پاکستانی رینجرز کی طرف سے تازہ فائرنگ اتوار کی رات مقامی وقت کے مطابق 9:30 شروع ہوئی، جس کے دوران لائٹ اور میڈیم مشین گنے اور دوسرے خودکار ہتھیار اور 52 اور 82 ملی میٹر موٹر توپے استعمال کی گئیں۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ BSF کی 35 سے 40 تک اگلی چوکیوں اور 2 درجن دیہات پاکستانی فائرنگ کی زد میں آ گئے اور اس کے نتیجے میں 3 شہری اور متعدد مویشی ہلاک ہو گئے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ بی ایس ایف نے پاکستانی فائرنگ کا مناسب جواب دے دیا اور طرفین کے درمیان جھڑپوں کا یہ سلسلہ پیر کو صبح 7 بجے تک جاری رہا۔ ادھر سیالکوٹ میں پاکستانی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ بھارتی فائرنگ اور شیلنگ سے 5 افراد جن میں 3 شہری اور پنجاب رینجرز کے 2 سپاہی شامل ہیں زخمی ہو گئے۔ انہوں نے یہ الزام دہرایا کہ بی ایس ایف نے پاکستانی رینجرز کی اگلی چوکیوں اور شہری علاقوں کو بلا اشتعال ہدف بنایا اور ایک چاروا اور چاپ آرال سیکٹرز میں بھارت کی طرف سے فائر بندی کے سمجھوتے کی یہ 26ویں خلاف ورزی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی ایس ایف کی فائرنگ سے کئی نجی گھروں کو نقصان پہنچا اور مویشی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ پاکستانی عہدیداروں نے کہا کہ اسلام آباد نے 23 اگست کو بھارت کے سامنے صورتحال پر غور کرنے اور فائرنگ اور جوابی فائرنگ سے پیدا شدہ تناؤ کو ختم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز ڈی جی ایم اوز کی ایک میٹنگ بلانے کی تجویز رکھی تھی، جس کا تاحال نئی دہلی نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا ہے۔ دریاستہ بھارت کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر امیت شاہ نے جو نئی دہلی کے زیر انتظام جموں کے 2 روزہ دورے پر تھے، پیر کو سرحدی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے شہریوں سے ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ نریندر مودی کی حکومت ان کے دکھ درد اور مشکلات سے باخبر ہے۔ انہوں نے متاثرین سے یہ بھی کہا، ان کے اپنے الفاظ میں، بھارت کی وفاقی وزارت داخلہ نے بی ایس ایف کو پاکستانی فائرنگ کا دندان شکن جواب دینے کی ہدایت دی ہے۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
افغانستان کے سبکدوش ہونے والے صدر حامد کرزئی نے 14 جون کے دوسرے مرحلے کے متنازع صدارتی انتخابات کے حریف امیدواروں پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں 81 لاکھ ووٹوں کی تصدیق کے جاری عمل کو تیز اور جلد مکمل کریں۔ ووٹوں کی تصدیق کے عمل میں سست روی، ملک میں اقتصادی اور سیاسی غیر یقینی اور شورش زدہ ملک افغانستان کے مغربی حامیوں کے اندر پریشانی کا سبب بن رہی ہے۔ اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
افغانستان کا انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ملک بھر سے تقریباً تمام پولنگ اسٹیشن سے آنے والے کم و بیش 23,000 بیلٹ باکسز سے ملنے والے ووٹوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ وسیع کام گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی براہ راست نگرانی میں شروع ہوا تھا، جس میں افغان صدارتی امیدواروں اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے نمائندے بھی شریک ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں ملکی اور غیر ملکی نگران بھی اس عمل کا حصہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تقریباً 70% ووٹوں کی تصدیق کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں امیدواروں کو چاہیے کہ وہ اس کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے مکمل تعاون کریں۔ مبصرین دونوں امیدواروں کے ایجنٹوں کی جانب سے بار بار واک آؤٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ زبانی اور بعض اوقات جسمانی طور پر الجھنے پر شکایات کرتے رہتے ہیں۔ اتوار کو عہدیداروں نے بتایا کہ صدر کارزئی نے دونوں صدارتی امیدواروں سے ملاقات کی اور ان پر زور دیا کہ وہ ووٹوں کی تصدیق کے عمل کو شفاف اور تیز تر بنانے کے لیے بھرپور تعاون کریں۔ صدر کارزئی کے اس بیان کا حوالہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے مسٹر غنی اور مسٹر عبداللہ کو بتایا کہ حکومت متفقہ وقت کے مطابق جان نشین سے حلف لینے کے لیے تیار ہے۔ نعیم ایوب زادہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن فاؤنڈیشن آف افغانستان کے چیئرمین ہیں، جنہوں نے ووٹوں کی تصدیق کے عمل کے لیے 100 سے زائد ماہرین تعینات کر رکھے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
The process is very slow at the
وہ بتا رہے ہیں کہ یہ عمل بہت سست روی سے جاری ہے اور اس عمل میں مجھے امیدواروں اور ان کی ٹیموں کی طرف سے تعاون ہوتا نظر نہیں آتا، اور مجھے دونوں امیدواروں کی جانب سے حتمی نتائج قبول کرنے کے لیے رضامندی بھی نظر نہیں آ رہی۔ لہٰذا جاری عمل کے مشاہدے کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل کا صدر کارزئی کی جانب سے دی گئی مہلت کے اندر مکمل ہونا بہت مشکل ہے۔ ایوب زادہ نے بتایا کہ افغان الیکشن کمیشن پیر سے مشکوک ووٹوں کو مسترد کرنے کا عمل شروع کرے گا۔ دریاسنا صدر کارزئی نے افغانستان میں ایساف کے سبکدوش ہونے والے کمانڈر جنرل جوزف ڈنفرڈ سے بھی ملاقات کی۔ افغان صدر نے زور دیا کہ نئے صدر کو ہی 4 ستمبر کو برطانیہ میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کرنی چاہیے۔ جمعے کو صدر باراک اوباما نے بھی دونوں افغان صدارتی امیدواروں سے فون پر بات کی تھی اور ملک کو سیاسی بحران میں جانے سے بچانے کے لیے انتخابی عمل کو جلد مکمل کرنے پر زور دیا تھا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس اور یوکرین کے صدور توقع ہے کہ منگل کے روز یورپی رہنماؤں کے ہمراہ منسک میں ایک دوسرے سے بالمشافہ ملاقات کریں گے۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات جن کا بہت زیادہ خیر مقدم کیا گیا ہے، روس نواز علیحدگی پسندوں اور ملک کے جنوب مشرق میں یوکرین کی فورسز کے درمیان مہینوں کے مہلک تصادم کے خاتمے میں مدد کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر پیش رفت کا انحصار روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے اقدامات پر ہوگا۔ ماسکو سے ڈینیل شیرف کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
یوکرین سوویت یونین سے اپنی آزادی کی سالگرہ نئے سرے سے مضبوط ہونے والی فوج کی پریڈ کے ساتھ منا رہا ہے، جس کے بارے میں اسے توقع ہے کہ وہ روس نواز علیحدگی پسندوں کو شکست دے دے گی جو جنوب مشرق میں اس کے اقدار اعلیٰ کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ اس سال کی لڑائی ہزاروں لوگوں کو ہلاک اور روس یوکرین اور ان مغربی ملکوں کے درمیان خلیج کو وسیع کر چکی ہے جو کریملن پر باغیوں کی مدد کا الزام عائد کرتے ہیں۔ کیف کی جانب سے طاقت کا مظاہرہ یورپی رہنماؤں اور یوکرین کے صدر پیٹر پروشینکو اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان بیلاروس میں ہونے والے مذاکرات سے ذرا ہی پہلے ہو رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ کار اور روسی حزب اختلاف کے سیاستدان ولادیمیر ریزوکوف کہتے ہیں کہ یوکرین میں امن ہمیشہ کی طرح مسٹر پوٹن کے کاندھوں پر ہے۔
We don't know because no one publicly said in Kremlin what real aim of Russia is strategically. If task is to create
ہمیں نہیں معلوم کیونکہ کریملن میں کسی نے کھلے عام نہیں کہا ہے کہ روس کا حکمت عملی کے اعتبار سے کیا مقصد ہے۔ اگر مقصد نئی روس نواز مملکتوں کی تشکیل یا ڈونیٹسک اور لوشانسک میں دکھاوے کی ریاستیں بنانا ہوں تو جنگ کئی اور ماہ تک طول پکڑ سکتی ہے۔ یہ تھے سیاسی تجزیہ کار اور روسی حزب اختلاف کے سیاستدان ولادیمیر ریزکوف۔ ڈونیٹسک میں علیحدگی پسند باغیوں نے اپنی الگ پریڈ کی جس میں یوکرین کے ان فوجیوں نے حصہ لیا جنہیں قیدی بنا لیا گیا ہے۔ جرمنی کی لیڈر آنگلا مرکل ایک دیر پا فائر بندی پر زور دے رہی ہیں اور انہوں نے کیف میں مسٹر پروشینکو سے منسک کے اجلاس کے بارے میں گفتگو کی۔ ماسکو کے اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز میں پولیٹیکل سائنٹسٹ وکٹر میزن کہتے ہیں کہ جرمنی دونوں فریقوں کے درمیان گفت و شنید میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن دوسروں کا کہنا ہے کہ مسٹر پوٹن ہو سکتا ہے کہ کسی معاہدے کے موڈ میں ہوں جبکہ وہ فتح کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں۔ ماسکو کے کارنگی سینٹر کے الیکسی میلاشینکو کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو صورتحال تیزی سے مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ان کے الفاظ
And don't forget that this war on Ukrainian territory could jump to Russia.
اور یہ نہ بھولیں کہ یوکرین کے علاقے میں یہ جنگ روس تک پھیل سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کچھ یوکرینیوں اور روس کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے، لیکن ڈونباس، لوشانسک اور ان کے ارد گرد عدم استحکام روسی علاقوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے ماسکو کے کارنگی سینٹر کے الیکسی میلاشینکو کے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش میں پیر کو ایک مندر میں بھگدڑ مچنے سے کم از کم 10 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کامناتھ مندر میں کئی ہزار لوگ نئے چاند کی رات کے سلسلے میں خصوصی مذہبی تقریب میں شرکت کے لیے مندر میں تھے کہ بجلی کے شارٹ سرکٹ کے باعث بھڑکنے والے شعلے کے باعث بھگدڑ مچ گئی۔ لوگوں کی بڑی تعداد تیزی سے مندر کے دروازوں کی جانی پڑی جس سے کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ چین میں شورش زدہ شمال مغربی خطے سنکیانگ سے تعلق رکھنے والے 8 افراد کو دہشت گرد حملوں کے جرم میں سنائی گئی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق ان میں وہ 3 افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے گزشتہ سال بیجنگ کے تیانمن اسکوائر پر خودکش بم حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی شنہوا نے اتوار کو بتایا کہ یہ افراد بم بنانے، حکومتی عہدیداروں کو قتل کرنے اور دہشت گرد تنظیمیں بنانے میں ملوث تھے۔ یہ تمام افراد یوغور نسل کے مسلمان تھے جسے حکام سنکیانگ میں بڑھتے ہوئے تشدد کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ موت کی ان سزاؤں پر حالیہ دنوں میں عمل درآمد کیا گیا۔ تھائی لینڈ کے جنتا لیڈر شاہ بھومی بول عدل یادیج کی منظوری کے بعد نئے وزیراعظم بن گئے ہیں۔ جنرل پرایوت چن اوچا نے پیر کے روز بینکاک میں اپنے عہدے کی توثیق کے لیے تحریری شاہی فرمان کو قبول کیا۔ 60 سالہ فوجی سربراہ کو پچھلے جمعرات کے روز فوج کے غصبے والی قانون ساز اسمبلی نے اکثریت سے منتخب کیا تھا کیونکہ وہ واحد امیدوار تھے۔ جنرل پرایوت نے 22 مئی کو ینگ لک شناوت کی حکومت کو برطرف کرنے کے بعد اقتدار سنبھالا تھا۔ جنرل کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ ماہ فوج کے سربراہ کا عہدہ چھوڑ دیں گے، لیکن وہ آئندہ سال انتخابات کے انعقاد تک وزیراعظم رہیں گے۔ امریکہ کی وسطی ریاست سینٹ لوئس میں ہزارہا افراد پیر کے روز مائیکل براؤن کی آخری رسومات میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس سیاہ فام نوجوان کو اس مہینے کے شروع میں ایک سفید فام پولیس افسر نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ سینٹ لوئس کے مضافات فرگوسن میں 9 اگست کو ایک تنازع میں پولیس افسر ڈورن ولسن نے 18 سالہ براؤن کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ پیر کے روز کے آخری رسومات کے موقع پر کسی تشدد سے بچنے کے لیے بھاری پولیس تعینات کی گئی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
یہ ایک سادہ سی بات ہے کہ سمندر کے بغیر کرہ ارض پر زندگی کا وجود نہیں ہو سکتا۔ انتہائی بنیادی سطح پر بات کریں تو سمندر ہماری آکسیجن کا 50 سے 70% حصہ پیدا کرتا ہے۔ یہ ہماری آب و ہوا کو قابو میں رکھتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے اور ہمارے کرہ ارض پر زندگی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ آج عالمی آبادی کا لگ بھگ 12% حصہ اپنی گزر اوقات سمندر سے حاصل کرتا ہے، اور یہی اصل مسئلہ ہے۔ ہم انسان سمندر کو قتل کر رہے ہیں۔ ماہی گیر جب سمندری خوراک کی مانگ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں، خاص طور پر بہت مقبول قسم کی مچھلیاں۔ آج کل دنیا کی لگ بھگ 29% مچھلیوں کے اسٹاکس کا ضرورت سے زیادہ استحصال ہو رہا ہے، جبکہ دوسرا 61% حصہ اپنے شکار میں اضافے کی حمایت نہیں کرتا، اور ان کی تعداد میں کمی سے بچنے کے لیے مؤثر انتظامات کی ضرورت ہے۔ ٹونا، کٹار، ہیلیبٹ، کارڈ اور فلاؤنڈر مچھلی کی آبادیاں ضرورت سے زیادہ ماہی گیری کے باعث تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ آج سمندر کو جس قدر خطرہ لاحق ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ اسے حد سے زیادہ آلودگی سے خطرہ لاحق ہے، اسے اب آب و ہوا کی تبدیلی سے خطرہ لاحق ہے جو سمندر کی تیزابیت پر گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے اور جو ماحولیات کے پورے نظام پر ایک اثر رکھتا ہے، اور وہ مچھلیوں کے بے تحاشا شکار سے بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ مچھلیوں کی تعداد بہت کم اور ان سے پیسہ کمانے کی کوشش بہت زیادہ ہے، اور اب دنیا میں زیادہ تر ماہی گاہیں یا تو ختم ہو چکی ہیں یا ختم ہونے کے قریب ہیں۔ اوباما انتظامیہ ہمارے سمندر کے حالات کو بہتر بنانے کے عزم سے خصوصی طور پر وابستہ ہے، اور بحر الکاہل کے ان بڑے بڑے علاقوں کے تحفظ کے طریقوں پر غور کر رہی ہے جو امریکہ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ گزشتہ جون میں وزیر خارجہ کی جانب سے واشنگٹن کی آر اوشن کانفرنس میں دنیا بھر کے شرکاء نے سمندر کے 30 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقے کے تحفظ کے لیے اپنی نئی وابستگیوں کا اعلان کیا، اور سمندر اور اس کے وسائل کو محفوظ بنانے کے لیے 800 ملین سے زیادہ ڈالرز مختص کیے۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ ہم آب و ہوا کی تبدیلی سے سمندروں کے حالات کو لاحق خطرات سے نبٹنے کے لیے پرعزم ہیں، جبکہ ہم نے امریکہ میں سخت اقدامات کے ذریعے گرین ہاؤس کو کم کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم 2020 تک استخراج میں 2005 کی سطحوں سے 70% تک کم کرنے کے امریکی ہدف کے راستے پر گامزن ہو چکے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اگلے چند برسوں میں سمندر کے لیے ذمہ داری سے متعلق ایک نئی آگہی کا، اور اس پورے کرہ ارض پر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اور جو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے اس کا سمندر سے ایک غیر معمولی تعلق پیدا ہوگا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
امریکہ بھر میں تقریباً 5 کروڑ افراد غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں تقریباً 10,000 افراد بے گھر ہیں۔ شہر کے پارکوں اور شاہراہوں کے کنارے یہ افراد کھلے آسمان تلے اپنے شب و روز گزارتے ہیں۔ ان بے گھر افراد کی زندگی کے بارے میں ایک مفصل رپورٹ جسے تیار کیا ہے ندیم یعقوب نے ہمارے پروگرام کیپیٹل آئی کے لیے، آئیے سنتے ہیں اس کا پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ آپ 11 بجے رات کے شو میں سنیں گے۔
امریکی دارالحکومت واشنگٹن اور اس کے گرد و نواح سے سیاسی، ثقافتی اور سماجی سرگرمیوں پر مبنی ہفتہ وار پروگرام کیپٹل آئی، پیش کر رہے ہیں ندیم یعقوب۔
یہ کھنک ہے پیسوں کی، پلاسٹک کے ایک ڈبے میں کچھ سکوں کی۔ یہ آواز پیدا کر کے ایک بھکاری واشنگٹن ڈی سی کے ایک میوزیم کے باہر سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اور یہ آواز امریکی قانون ساز ادارے کانگریس کے مرکز کیپیٹل ہل کے قریب ایک سڑک پر ایک اخبار بیچنے والے کی ہے۔ یہ دونوں افراد امریکی دارالحکومت کے ان 1 لاکھ سے زائد افراد کی فہرست میں شامل ہیں جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق غریب تصور کیے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں امریکی طاقت کا سر چشمہ سمجھے جانے والے شہر واشنگٹن ڈی سی میں کئی جگہوں پر آپ کو بھکاری اور بے گھر افراد نظر آئیں گے۔ آپ کو یہ بات انہونی سی لگے گی کہ سن 2012 کی مردم شماری کے مطابق امریکہ میں 4,65,00,000 افراد غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ ذرائع ابلاغ میں چھپنے والی کچھ رپورٹوں کے مطابق اب یہ تعداد تقریباً 5 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ کیپیٹل آئی میں آج میں آپ کو امریکہ کے کچھ بے گھر افراد سے ملواؤں گا۔ میں ایک ایسی تصویر پیش کرنا چاہوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ دنیا کے باقی ممالک اور شہروں کی طرح امریکہ میں بھی بہت لوگ غربت میں رہتے ہیں اور اس کے شہروں کی اونچی اونچی عمارتوں کے سائے میں اور شہر کی خوبصورت شاہراہوں کے ارد گرد لاکھوں افراد کھلے آسمان تلے راتیں گزارتے ہیں۔ کیپیٹل ہل کی جانب سے ڈی سی کی معروف شاہراہ پینسلوینیا ایونیو پر چلتے ہوئے میوزیم سے ذرا پہلے سیدھے ہاتھ پر ایک مجسمہ نصب ہے جس کے ساتھ ہی کچھ بینچ رکھے گئے ہیں۔ دوپہر کے 2 بجے ہیں اور معمول کے مطابق فراٹے بھرتی گاڑیاں سڑک سے گزر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک بینچ پر ایک شخص لمبی تان کر جوتوں سمیت سو رہا ہے۔ بینچ کے قریب ہی ایک ٹرالی والا نیلا بیگ ہے جس میں اس شخص کا سامان ہے۔ بظاہر کپڑوں سے بھرا ایک کالا شاپنگ بیگ اس کا تکیا ہے اور ٹرالی بیگ کے ساتھ زمین پر پلاسٹک کی ایک بوتل ہے جس میں تھوڑا سا پانی ابھی باقی ہے۔ میں نے قریب ہو کر جب اس خراٹے بھرتے ہوئے سیاہ فام شخص کو دیکھا تو مجھے لگا کہ وہ ادھیڑ عمر کا ہے جس نے شاید کئی روز سے شیو نہیں بنائی اور مجھے وہ بظاہر صحت مند لگا۔ یہ شخص واشنگٹن ڈی سی کا ایک بے گھر باسی ہے۔ امریکی دارالحکومت کے متمول اور متوسط طبقے کے لیے شہر کی گلیوں اور سڑکوں پر بے گھر افراد کی موجودگی کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ ایک غیر سرکاری تنظیم سو ادرز مائٹ ایٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 30,00,000 آبادی والے شہر میں تقریباً 8,500 افراد بے گھر ہیں۔ شہر میں امیروں اور غریبوں کے درمیان جو فرق ہے وہ ڈی سی میں اتنا زیادہ ہے کہ امریکہ کے کسی اور شہر میں نہیں ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے دوران شہر میں بے گھر افراد کی تعداد میں 25% اضافہ ہوا ہے۔ میں نے اس کی تصدیق کے لیے واشنگٹن ڈی سی میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک ماہر معاشیات ڈاکٹر زبیر سے پوچھا۔ آپ ایک عرصے سے یہاں پر میٹرو ایریا میں ڈی سی کے رہ رہے ہیں، کیا یہ تعداد پہلے سے بڑھ گئی ہے؟ آپ کا اندازہ یا آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟
میں اسے اس طریقے سے سوچ رہا ہوں کہ آج سے 30-40 سال پہلے جب واشنگٹن ڈی سی کے علاقے کی پوری پاپولیشن جو تھی وہ 1.5 ملین کے قریب تھی, تو وہاں پر آپ کو اتنے غریب نظر نہیں آتے تھے. لیکن چونکہ اب میٹروپولیٹن ایریا کی پاپولیشن بڑھ کر 3 ملین کے قریب پہنچ چکی ہے, اس لیے زیادہ پاپولیشن کی وجہ سے آپ کو یہ زیادہ لوگ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. کیا ایوریج یا ریشو وہی ہے جو پہلے تھی؟ میں کہہ نہیں سکتا.
اب آپ ذرا سوچیں دنیا بھر میں امریکہ کے امیج کے بارے میں. سب سے بڑی معیشت, سائنس اور ٹیکنالوجی میں سب سے آگے, دنیا کا طاقتور ترین صدر, دنیا کی طاقتور ترین فوج اور دنیا میں سب سے زیادہ ارب پتی. فوربس میگزین کے سن 2014 کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ ارب پتی, جن کی تعداد 492 ہے, امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں. ڈیوڈ ڈینی گزشتہ 14 سال سے بے گھر ہیں. وہ گزشتہ 4 سال سے دارالحکومت کی سڑکوں پر اخبار بیچتے ہیں. جب میں ان سے ملا تو وہ کیپیٹل ہل کے قریب ایک میٹرو اسٹیشن کے باہر اخبار بیچ رہے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ 1959 میں 4 سال کی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ ورجینیا سے یہاں آئے تھے اور ان کا بچپن بھی اسی علاقے میں گزرا.
میں اپنے والدین کے ساتھ یہاں آیا تھا. میری والدہ عمر رسیدہ افراد کی دیکھ بھال کا کام کرتی تھی اور میرے والد پوسٹ آفس میں ملازم تھے, اور واشنگٹن ڈی سی کے جنوب مغربی علاقے میں جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں سے قریب ہی میں سکول جاتا تھا.
ڈیوڈ نے مجھے بتایا کہ ان کی پہلی ملازمت بھی اسی جگہ کے قریب ہی پینسلوینیا ایونیو پر ایک ریسٹورینٹ میں تھی جہاں وہ برتن دھوتے تھے. بعد میں انہوں نے کچھ اور جگہوں پر بھی کام کیا اور پھر یہ سلسلہ ٹوٹ گیا. ڈیوڈ منشیات کی لت میں گھر گئے اور ان کی زندگی یکسر بدل گئی, جس کے نتیجے میں وہ بے روزگار اور بے گھر ہو گئے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا.
میرے اپنی گرل فرینڈ سے تعلقات خراب ہو گئے. ان پریشانیوں کی وجہ سے میں نے منشیات کا استعمال شروع کر دیا. میری ملازمت ختم ہو گئی اور بس میں منشیات کے چکر میں پھنس گیا.
ایک بے گھر شخص کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ میں نے پوچھا.
منشیات کی عادت کی وجہ سے آپ ناکارہ ہو کر رہ جاتے ہیں, کچھ کرتے نہیں اور بیٹھے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, شراب کے ایک گلاس کو ترستے ہیں. آپ اپنی زندگی پر غور کر کے پریشان ہوتے ہیں اور یہ سب ذہنی الجھن کا باعث بنتا ہے. آپ دوسرے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں.
مگر ڈیوڈ ان لوگوں میں سے ہے جس نے حالات بدلنے کی اور ملازمت کے حصول کی بہت کوشش کی, مگر ان کے ماضی کے ریکارڈ کی وجہ سے انہیں کوئی ادارہ یا کمپنی ملازمت دینے کو تیار نہیں ہوئی. پھر انہوں نے رابطہ کیا بے گھر افراد کے اخبار اسٹریٹ سینس سے اور اس طرح انہوں نے اخبار بیچنا شروع کر دیا. اسٹریٹ سینس 16 صفحوں پر مشتمل ایک اخبار ہے. ایک ماہ کے دوران اس کے 2 شمارے شائع ہوتے ہیں. اس اخبار کی خاص بات کیا ہے؟ اخبار کی مارکیٹنگ اور سیلز مینیجر جینیفر آکسن نے ہمیں بتایا.
They report on issues. They go to community programs just like
بے گھر افراد اخبار کے لیے مختلف واقعات کی خود ہی رپورٹنگ کرتے ہیں. کسی بھی دوسرے پیشہ ور اخباری نمائندے کی طرح کمیونٹی میں جا کر مسائل کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے ہمارے پاس لاتے ہیں. ہمارے پاس کچھ فری لانس صحافی بھی ہیں, مگر 50% مواد اور تصاویر ہمارے بے گھر اخبار فروشوں سے حاصل ہوتی ہیں.
اسٹریٹ سینس کا مقصد شہر کے بے گھر افراد کی مدد کرنا ہے, ان کو کام کے مواقع فراہم کرنے سے. اس رپورٹ کا دوسرا حصہ ہم آپ کو اپنے اگلے بلٹن میں سنائیں گے.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر ندیم یعقوب، اور انجینئر تھیں نشوان کالی۔ اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام آپ سنیں گے ان دی نیوز، جسے پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس، اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے ویٹو میئر۔ لیکن اس سے پہلے سنیے گا خبروں کا ایک بلٹن۔